بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا اپنا پسندیدہ اور معلوماتی پروگرام گھرانہ, اور میں اس پروگرام کی ہوسٹ خیرالنساء. آپ سبھی دیکھنے والوں کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید عرض کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے ہوں گے, اور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ سب کو خوش و خرم آباد اور سلامت رکھے, الہی آمین. جی ہاں ناظرین, ایک اچھے گھر اور ایک اچھے خوبصورت اور خوشحال گھرانے کی خواہش ہر انسان کو ہے. نہ صرف ایک اچھے اور خوشحال گھرانے کی خواہش, بلکہ بہت ساری خواہشیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے دل میں چھپی ہوئی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد پوری ہو جائیں. جی ہاں, اگر وہ خواہشات صحیح ہیں اور جائز ہیں تو ان کے پیچھے بھاگنا کوئی برا عمل نہیں, لیکن بعض اوقات ہم کچھ غلط اور ناجائز خواہشات کے پیچھے سردڑ کی بازی لگا دیتے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دار فانی سے کچھ نہیں حاصل. جی ہاں, وہ افراد کے جو غلط تمناؤں کی حاصل کے لیے, اس کی تکمیل کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں, اور وہ اکثر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ دین و آخرت سے گم گشتہ ہیں اور بے رہ روی کا بھی شکار ہو گئے ہیں. کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے, تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں, کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. تمنا اور آرزو اور خواہشات کی دنیا میں رہنے والے افراد یہ جان لیں کہ ان تمناؤں کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی کنارہ. انسان کس کس چیز کی خواہش کرے اور کس کس چیز کی تمنا کرے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. جی ہاں ناظر, آج ہم بات کریں گے کچھ آرزو اور خواہشات کے بارے میں, کہ اسلام کن خواہشات کو سراہتا ہے اور کن خواہشات کی مذمت کرتا ہے. تو ہمارے پروگرام کے ذریعے سے آپ جانیں گے انشاءاللہ ایک بہترین نکات جس سے آپ اپنی زندگی میں اپلائی اور جاری کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام گھرانہ, اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلے اور بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کی طرف جو نیوز کا ہوتا ہے, جس سے آپ انفارمیشن لیتے ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف. آمنہ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام,
کیسی ہیں آپ؟ خیر خیریت سے ہیں؟ بالکل, اب آپ کی باری ہے, ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں, آپ بتائیں آپ ہمارے پروگرام کے لیے اور ہمارے بہترین ناظرین کے لیے کیا کچھ لے کر آئی ہیں.
انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین, آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اپنے پروگرام گھرانہ میں. جی ناظرین, آج بروز ہفتہ 4 اپریل 14 جمادی الثانی کا دن ہے, اور آپ سب لوگوں کو ایک اور اچھی نیوز سنانا چاہیں گے کہ اسی ہفتے جو خاص مناسبت ہے ہماری, وہ 20 جمادی الثانی ولادت با سعادت سیدت النساء العالمین دختر پیمبر زوج علی ابن ابی طالب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ رہبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی کی پیدائش کا بھی دن ہے. اور اس موقع پر ہم اپنے تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
دین اسلام نے جہاں ایک مرد کو اپنی بیوی بچوں کے لیے ہر طرح کی آسائش اور سکون کا سامان فراہم کرنے کا حکم دیا, اور اسی سلسلے میں کسی بھی طرح کی کوتاہی سے منع کیا ہے, وہیں پہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام اس سلسلے میں جائز ذرائع کے استعمال پر تاکید کرتا ہے. انسان اپنی عائلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ناجائز ذرائع کا استعمال نہیں کر سکتا. امام علی علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا, اپنے بیوی بچوں کے خاطر اپنے آپ کو زیادہ زحمت میں نہ ڈالو, اگر وہ لوگ خدا کے صالح بندوں میں سے ہوں تو خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا, اور اگر وہ خدا کے دشمنوں میں سے ہوں تو کیوں خدا کے دشمنوں کی خاطر خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو, بس ایسا نہ ہو کہ ان کی خاطر ہم خدا اور دین خدا کو فراموش کر بیٹھیں, اور حلال و حرام کی رعایت کیے بغیر ان کو کھلائیں اور پلائیں.
جی ناظرین, آپ اس پروگرام گھرانہ کو دیکھ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس شہر کم المقدس سے براہ راست. اب باری ہے چلتے ہیں ہم اپنے میسیجز کی جانب. جی ہمیں واٹس ایپ پر میسیج بھیجتے ہیں مدثر صاحب کشمیر سے اور لکھتے ہیں السلام علیکم, آپ کا پروگرام گھرانہ بہت اچھا ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ معلوماتی پروگرام چلتا ہے کہ جس سے ہمارے گھر والے بہت کچھ سیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے ناظرین ہمیں اپنے پیغامات دیتے رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا.
جی ہاں ناظرین, ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک پر کہ نظام زندگی میں کچھ جائز خواہشیں جو ہم اور آپ کی ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیل سے یہاں گفتگو کریں گے. اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جانی پہچانے شخصیت, اسلامی اسکالر جن سے آپ ملتے جلتے رہتے ہیں اور ٹی وی اسکرین پر آپ انہیں مختلف چینلز میں دیکھتے ہیں, آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور سوالات کا بھی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. محترمہ راضیہ نجفی صاحبہ السلام علیکم, آپ کو اپنے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید عرض کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئیں.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ گریٹ اپرچونیٹی, بہت بڑی توفیق مجھے دی کہ الحمد للہ اس بیوٹیفل ڈسکشن میں ہم لوگ شامل ہوں
ان شاء اللہ تعالیٰ. جی جس طرح کہ آپ بخوبی آگاہ ہیں, آپ جان چکی ہیں کہ ہم بات کریں گے آج ان جائز خواہشات کے بارے میں. تو سر اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو باقاعدہ آغاز کریں اور اس کے بارے میں گفتگو کریں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خواہش کے بارے میں کہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہاں بات کرنا چاہیں گے کہ کن اسلام کن خواہشات کی جو ہے سراہتا ہے یا ان کی تعریف کرتا ہے, انہیں قابل ستائش سمجھتا ہے یا اور کن خواہشات کی مذمت کرتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک بہت پریکٹیکل, اسلام اور دین کا مطلب ہی لائف سٹائل, یعنی ہم اپنی زندگی کو ہر لمحے میں ہر زاویے میں جو ہم دیکھتے ہیں کیسے گزاریں. تو یقیناً اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام جب اتنا بیلنس, اتنا اعتدال اور اتنا ماڈریشن ہمیں دے رہا ہے تو بہت ہی زیادہ ہمیں تشویق اور ہمیں انکریج کر رہا ہے اچھی چیزوں کی طرف, ایک بہت ہی اچھی زندگی کی طرف. تو اس میں کچھ ایسی خواہشات ہیں جو کہ جائز ہیں, مینس اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہیں, شرعی حدود میں رہ کر جو انسان کام انجام دے, جو ڈیزائرز, جو ہوپس, جو لانگنگ اس کے اندر ہو, خواہشات ہو, آرزوئیں ہوں, امیدیں ہوں, یقیناً امید سے ہی زندگی باقی ہے. تو اسلام اس کو بہت ہی زیادہ تشویق کر رہا ہے, انکریج کر رہا ہے, پسند کرتا ہے. ہاں یہ شرط ضروری ہے کہ وہ الہی حدود, شرعی حدود کے اندر ہو, کیونکہ ہم اس دنیا میں ہیں ہی, ہم مخلوق الہی ہیں, ہم عیال اللہ ہیں, ہمیں اللہ کی خوشی کو مد نظر رکھنا ہے. اور ناجائز وہی ہوں گی جس میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشی مد نظر نہ ہو اور وہ حدود الہی سے پار کر جائیں. ایسی خواہشات ہماری جسم اور روح دونوں کے لیے نہایت نقصان دہ, اس لیے اسلام نے بھی ہمیں کہا کہ ذرا لمٹس میں رہ کر تمہیں اجازت ہے, بلکہ بہترین چیزیں ان خواہشات کے ساتھ زندگی بسر کرو.
بالکل, بہت شکریہ. اور عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ چون و چرا اور یہ مثلاً کیوں مثلاً یہ لمبی آرزوؤں کی اس قدر مذمت کی جا رہی ہے ہمارے دین اسلام میں, اس کو پوچھنا چاہتے ہیں کیوں, وجہ کیا ہے, کیوں ہم آرزو نہیں کرنا چاہتے, کیوں ہم کوئی خواہش نہ کریں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ وجہ کیا, مذمت کیوں کرتا ہے دین اسلام. وہ طول عمل کا جو لفظ بار بار ہمارے جو دین میں ہمارے خصوصاً ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ جسے ریپیٹ کر رہے ہیں, تاکید ہو رہی ہے وہاں پر, تو اس چیز کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں.
جی طول العمل اس عمل, عمل حمزے کے ساتھ, اس کا مطلب آرزو ہے عربی زبان میں, عین کے ساتھ کام ہے, ہم سب جانتے ہیں. تو طول العمل لمبی لمبی آرزوئیں, اس میں بھی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں ہو سکتا ہے. لمبی آرزوئیں, ایک بہت مخیر انسان ہے, اچھے کام کرنے والا ہے, ایک مجتہد ہے, عالم ہے, ایک بہت ہی ہارڈ ورکر ہے جو کہ بہت سے اسکول کالجز بہت اچھے اچھے کام کرنا چاہتا ہے, اپنے بچوں کے لیے آئندہ کی پلاننگ سوچ رہا ہے, تو وہ برا نہیں ہے. طول العمل جو یوزلی جس کی نیگیٹیوٹی ہماری زندگی میں آتی ہے اور مذمت کی گئی ہے, اس کے کچھ آپ کو خود بخود اثرات اپنی زندگی میں نظر آئیں گے. مثلاً وہ بہت لمبی آرزوئیں جو موت کی یاد کو ہم سے دور کر دے. حدیث میں آیا ہے جو غفلت جیسی بلا ہمارے اندر لے کر آئے, جو جاہل بنا دے انسان کو, عاقل کو جہالت کی طرف لے جائے, غفلت کی طرف لے جائے, صحیح نا, اس کی مذمت کی گئی ہے. یا بتایا گیا اگر دیکھنا ہے کہ میں طول العمل میں گرفتار ہوں یا نہیں, میں اس بلا میں مبتلا ہوں یا نہیں, تو دیکھیں میرے اندر سنگ دلی تو نہیں ہے, میری آنکھ جو ہے وہ خوش تو نہیں ہے جب مجھے رونا چاہیے, مجھے رونا نہ آتا ہو, یو نو نرم دل نہ ہو میں, یا میرے اندر تکبر تو نہیں ہے اگر میں بہت زیادہ ایروگنٹ ہو جاتی ہوں, یعنی مستی جو لے کر آئے وہ طول العمل. تو یقیناً اسلام اتنا پیارا, اتنا پریکٹیکل مذہب ہے خیر النساء کہ کبھی جو چیز ہماری روح و جسم کے لیے مفید ہو, ہمیں خوش کرے, کبھی منع نہیں کرے گا. وہ ارحم الراحمین, ہمیشہ اس چیز سے کہے گا نہ کرو طول العمل, یعنی وہ چیز جو مجھے اہم کام, جو بہت ہی زیادہ اہم ہے, جو میرا فیوچر ہے, جو اٹرنل دائمی سرمدی ابدی جو میرا ڈیسٹینیشن ہے, اس سے مجھے غافل کر دے تو کیونکہ وہ میرا دشمن ہے, اس لیے کہا ہے کہ یہ خطرناک ترین دشمن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا کہ میری امت شاید اسی طول العمل, یعنی ایسی نیگیٹو آرزوئیں جو انہیں اصلی مقصد سے دور رکھے, اس پہ گرفتار نہ ہو جائے.
بالکل, میں یہیں پر اپنے بہترین ناظرین کی خدمت میں ایک حدیث ہے کہ جو امیر مومن علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 42 میں آپ فرماتے ہیں امیدوں کے بارے میں کہ اے لوگوں, مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں اور دو باتوں کا ڈر ہے, ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ. خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روک دیتی ہے, اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے دنیا تیزی سے جا رہی ہے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہا ہے, مگر صرف اتنا کہ ایک انڈیلنے والا شخص جب برتن کو انڈیلتا ہے تو اس برتن میں کچھ تری باقی رہ جاتی ہے, اور آخرت تمہارے روبرو ہے, یعنی بہت نزدیک ہے. دنیا آخرت دونوں کے کچھ بندے اور افراد ہوتے ہیں, تو تم آخرت کے بندے بنو, آخرت کے فرزند بنو, کیونکہ ہر بیٹا ہر فرزند اپنی ماں سے منسلک ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج عمل کا دن ہے, حساب کا نہیں, کل حساب کا دن ہوگا اور عمل کا ٹائم نہیں ملے گا. جی محترمہ راضیہ نجفی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت انداز میں آپ ہمارے اس ٹاپک کو پر روشنی ڈال رہی ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں چھوٹے سے سیگمنٹ کی طرف اگر آپ کی اجازت ہو.
بالکل
جی, بالکل آمنہ.
جی ناظرین, جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ برصغیر پاک کو ہند کے علاوہ شاید کوئی ہی ایسا گھر ہو کہ جس کا باورچی خانے میں یہ کالی مرچ موجود نہ ہو. آج ہم گرم مسالے کی ملکہ کالی مرچ کا ذکر کریں گے, جو فقط کھانوں کی ہی جان نہیں ہے, کھانوں ہی کو غذاؤں کو ہی خوش مزہ نہیں, خوش ذائقہ نہیں کرتی, بلکہ ادویات کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں یہ ابھی سے چل رہا ہے, یہ پہلے سے, بلکہ یہ مسیح زمانے میں بھی حضرت انسان اس کو ادویے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے. غذاؤں میں اس کا استعمال جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے, حتیٰ کہ گھروں کے باورچی خانے سے لے کر بڑے بڑے ہوٹلوں یا ریڑھی پر لگے ہوئے جو ریڑھی پہ بیچتے ہیں کھانے, ان کے کھانوں میں بھی کالی مرچ کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ اس کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ نظام ہاضمہ کو بھی بہت بہتر بناتی ہے. اس کے علاوہ جو غذا کھائی جاتی ہے اس کو ہضم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے, مثلا ڈائریا یا قبض ہونے سے بچاتی ہے, چھاتی کے کینسر سے بچاتی ہے. کروکومن نامی مرکب کے ساتھ کالی مرچ کا استعمال دماغی خلیوں کی حفاظت کے لیے نہایت مفید ہے. نزلہ زکام کی وجہ سے بند ناک کو کھولنے, ڈپریشن میں کمی, قوت قلب میں اضافہ اور اینٹی آکسیڈنٹس میں اضافے کے لیے بھی کالی مرچ کا استعمال بہت مفید ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے عام روٹین میں اگر ہمارے گھر میں کھانوں میں کالی مرچ یا کوئی گرم مسالہ آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ناک نخرے چڑھاتے ہیں اور کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے کھانے میں مزاحمت اختیار کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.
Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں طاہرہ, پروگرام گھرانہ کی رپورٹ سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتی ہوں. ناظرین, اسلام ایک کامل دین ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا جس میں اسلام نے ہمیں تعلیمات نہ دی ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکیزہ غذائیں یا ایسی غذائیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے, اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں.
غذا مختلف پہلوؤں میں انسان کے جسم پر اثر ڈالتی ہے. سب سے پہلا اثر اس کے رشد کرنے میں اور سالم رہنے میں ہے. اب انسان کا جسم کیسے سالم رہتا ہے, کیسے رشد کرتا ہے؟ خدا قرآن میں فرماتا ہے, فلینظر الانسان الی طعامہ, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کے بارے میں فکر کرے اور سوچے. دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مومنون میں کہ غذاؤں میں سے پاکیزہ قسم کی غذاؤں کا استعمال کریں اور اعمال صالح انجام دیں. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکیزہ نسل کو جنم دیں اور اچھی تربیت کریں تو ہمیں چاہیے کہ حلال و پاکیزہ غذاؤں کا استعمال کریں. دوسرا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے غذا اور اس کے اعمال صالح آپس میں ایک دوست کی طرح ہیں. یعنی اگر ہم اعمال صالح انجام دے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ صرف اور صرف پاکیزہ اور حلال غذائیں ہیں. اب جب والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ جب تربیت کرتے ہیں تو وہ تربیت بچوں کے عقلی, فکری, ذہنی ہر طرح کے لحاظ سے, یعنی ان کے اجتماعی, سیاسی, ہر طرح سے ان پر اثر ڈالتی ہے. یہاں تک کہ انسان کو حیوانیت کے مرحلے سے نکال کر کمال کے درجے تک پہنچا دیتی ہے. عبداللہ بن عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انسان کا بدن اس پر حق رکھتا ہے. اس کے بدن کا حق یہ ہے کہ اس کو حلال و پاک و پاکیزہ غذا کھلائیں اور اس کو اتنا طاقتور بنا دیں تاکہ وہ تمام سختیوں کو برداشت کر کے کمال کے درجے تک پہنچ سکے. حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی انسان ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لے, اس کی 40 روز تک نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں.
ناظرین, اب تک آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ پاکیزہ غذائیں کس طرح سے ہمارے جسمانی اور فکری نشوونما میں اثر رکھتی ہیں, اور اسی طرح حرام غذائیں کس طرح سے ہماری فکری اور جسمانی نشوونما پر اثر رکھتی ہیں. آئیے مزید اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں.
جس طرح ہوائی جہاز کو اڑنے کے لیے ایک مخصوص پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح ہم کو بھی اگر چاہتے ہیں کمال تک پہنچیں, خدا سے نزدیک ہوں, تو ہم کو بھی پاک و پاکیزہ اور حلال غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. خود قرآن میں لفظ حلال و طیب 4 مرتبہ آیا ہے. خدا نے کھانا پینا اور غذا یہ تو مباح قرار دیا ہے, لیکن یہ ضرور بتایا ہے کہ اگر حلال کھائیں گے تو یہ ہمارے سبب بنے گا, ہمارے بدن کو طاقت دے گا کہ ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں, کمال تک پہنچ جائیں. لیکن اگر اسی جگہ حرام کھانا کھایا تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرزند کے حقوق میں سے ایک حق پاک و پاکیزہ غذا بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ والد پر لازم ہے کہ اپنے فرزند کو سوائے حلال اور پاک و پاکیزہ غذا کے کچھ نہ کھلائیں. اب اگر والدین تربیت کرنے میں اس مہم نقطے کی رعایت کر لیں تو یہ مطمئن رہیں کہ آگے جا کے ان کی اولاد بے مثل اور بے نظیر رہے گی, اور اگر اسی جگہ ناپاک اور حرام غذا کھلائی تو ان کی اولاد کے باطن آلودہ ہو جائیں گی اور وہ ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے.
ناظرین, آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ پاکیزہ اور حلال غذائیں ہمارے بچوں پر کس طرح کا اثر رکھتی ہیں اور ان کی تربیتی اور ان کی جسمانی نشوونما میں ان کی کس قدر مدد کرتی ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی رپورٹ پسند آئی ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے پروگرام گھرانہ. فی امان اللہ.
جی ناظرین, دوبارہ آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت خوش میوے جات ہیں کہ جن کو ہم سب استعمال کرتے ہیں, لیکن شاید اس کی افادیت کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں. مثل آج جیسے آپ کو بتائیں گے ہم مونگ پھلی کے بارے میں. مونگ پھلی سب بہت ہی مزے سے کھاتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے اس کے فوائد کیا ہیں. تو آج ہم آپ کو اس کے فوائد کے بارے میں بتانا چاہیں گے. حال میں ہی امریکی شہر بوسٹن میں ایک تحقیق کی گئی ہے جس کے مطابق مونگ پھلی ایک بہت ہی فائدہ مند غذا ہے اور زیادہ چربی کی جگہ استعمال کی جا سکتی ہے. اس سے کھانے میں غذائیت بھی آتی ہے. اس تحقیق کے مطابق ایسے افراد جو ایک ہفتے میں 2 سے زیادہ مرتبہ مونگ پھلی اپنی غذا میں شامل کرتے ہیں ان کو دل کے مرض سے کم خطرہ رہتا ہے. مونگ پھلی ہمارے جسم میں خون کے نظام کو بھی کنٹرول میں رکھتی ہے. تو ناظرین, امید ہے کہ اب ہم آپ کو جو باتیں بتاتے ہیں, جو یہ سیگمنٹ میں آپ کو مشورے دیے جاتے ہیں, اگر اس کو اپنائیں گے تو پھر آپ لوگوں کی اپنی خود صحت پر بہت ہی اچھے اثرات مرتب ہوئیں گے. دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام. چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی جانے.
جی ہاں ناظرین, بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دین اسلام ایک بہت ہی خشک مقدس دین ہے اور اس میں میل جول, صلہ رحمی, گھومنا پھرنا, سیر سپاٹے, آؤٹنگ وغیرہ کوئی بھی چیز نہیں ہے, اور وہ اپنی اس فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے عموماً دین سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام یعنی نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, راتوں کو عبادت میں مشغول رہنا صرف اور صرف اس چیز کا نام ہے. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمارے دین نے کیا ہمارے اس فطری خواہش کو پوری کی ہے یا نہیں. پوچھتے ہیں یہ سوال راضیہ نجفی سے, تو ہمارے ساتھ رہیے. جی بالکل, سوال میں آپ سے اپنے ناظرین سے بھی شیئر کر چکی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام کس طریقے سے ان جائز خواہشات کی تکمیل کی ساتھ ساتھ میں تاکید کر رہا ہے اور اس کو پورا بھی کرنا چاہتا ہے, اس کو اگنور نہیں کر رہا.
جی آپ نے ماشاءاللہ خود بہت پیاری اگزامپلز دی کہ اسلام میں بہت ساری جائز خواہشات ہیں. جائز خواہشات کی لسٹ زیادہ لمبی ہے ناجائز سے. اور میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ مثال دیتی ہوں حضرت آدم و حوا والی, کہ جب انہیں ایک باغ میں, جس کو ہم جنت کے نام پہ یاد کرتے ہیں, اس میں آزمائش کے لیے, ٹیسٹ کے لیے ڈالا گیا, تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا سب کچھ صحیح تمہارے لیے, حلال کھاؤ پیو مزے کرو, بلکہ کہا بہت جی بھر کے, صرف اور صرف اونلی دیٹ شجر ممنوعہ, یو نو, کہ صرف اور صرف اس کو ٹچ نہ کرو. ایک چیز حرام ناجائز, باقی سب کے سب جائز. سم ہاؤ وہ مثال ہم اپنی اس دنیا میں لا سکتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہے, سب کچھ کھاؤ پیو مزے کرو, یو نو انجوائے کرو, بہت انجوائمنٹ ہے, بہت حلال چیزیں, جو حرام ہے وہ بہت کم ہے. اب جیسے میں ایک اور مثال آپ کو دوں, دیکھیں آج کل ہیلدی فوڈ, جیسے ابھی ماشاء اللہ اس سیگمنٹ پہ بھی بات ہوئی تھی, کھانا کتنا مشکل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ انہیلدی جنک فوڈس کو اتنا رواج دے دیا گیا ہے, عام کر دیا گیا ہے, کہ ہر گلی کی نکڑ میں اور ہر کونے میں آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے اسٹالس اور شاپس ملتی ہیں کہ بچہ بس جائے فٹک سے جا کر چپس اٹھا لیا, پفک اٹھا لیا, جنہوں کیا اٹھا لیا, کھا لیا اس نے, کہ ہیلدی فوڈ آپ کو جگہ جگہ فروٹس نہیں ملیں گے, یو نو, کہ جیسے آپ کو بھوک لگ رہی ہے کسی بھی کینٹین میں جائیں فروٹس کھا لیں. تو اس طرح ہم نے ناجائز چیزوں کو بہت خود سے آرٹیفیشلی بنا کر اتنا بڑھا دیا کہ وہ مشکل ہو گیا. ادروائز اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نظام بنا ہے, انشاءاللہ جب ہمارے امام ظہور فرمائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہی دنیا کس طرح سے گلستان بن جائے گی اگر حلال طریقے سے ہم زندگی بسر کریں. تو نمبر ون, جیسے آپ نے خود بتایا, آؤٹنگ کے بارے میں, جیسے حدیث میں سافرو تصحو, یو نو, جاؤ گھومو پھرو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں صحت ملے گی, تجربہ ملے گا, علم ملے گا, حتیٰ آپ کو یقین نہیں آئے گا, اسلام نے کہا ہے کہ ڈرو نہیں پیسے کے لحاظ سے بھی, یو نو, تم برکت آئے گی, پیسہ بھی زیادہ ہوگا, ذہن کھلتا ہے, تجربہ ہوتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, جتنے لوگوں سے ملے گا کہیں نہ کہیں کوئی راستہ خدا کھول دے گا. اور یہ نہ ڈرو بچے زیادہ ہیں, میں کیسے آؤٹنگ کروں, کیا کروں, ان چیزوں کے لیے ڈیفینیٹلی ٹائم رکھیں. دیکھیں ہم شہر قوم سے ہیں, میں اپنے ناظرین سے کہوں گی آپ یقین کیجئے, اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں کی فیملیز کیسے زندگی بسر کرتی ہے, تو ہم سب کے سب متفق ہیں کہ ہمارے الحمدللہ ہم اسلامی لمٹ میں رہ کر کوشش کرتے ہیں کہ ونس اے ویک یا ٹوائس ونس اے ویک جو ہے ضرور ہم پارک جائیں, آؤٹنگ کریں, ملیں, کھائیں, پئیں, کھیلیں, ورزش, ہیلتھ. اور جہاں پہ کتنے ہمیں پتہ ہے کہ کلبز, جو اسپورٹس کلبز ہیں, وہ لیڈیز کے لیے بھی شہری حدود میں رہ کر کتنا یہاں پہ انکریج کیا جاتا ہے. تو اسلام بہت مزے کا اور بیلنس, میں نے جیسے بتایا کہ مذہب ہے, اسلام نے کہا ہوا ہے کہ کار جو آپ کا مرکب ہے, گاڑی ہے, وہ بہترین ہو, گھر آپ کا وسیع ہو, کہا ہے کہ یہ ایک انسان کی سعادت ہے کہ اس کے پاس وسیع اور صحن والا گھر. آج کل تو لوگوں کے خواب ہیں کہ ان کے پاس گارڈن ہو گھر میں یا فاؤنٹین ہو, جبکہ اسلام بہت زیادہ انکریج کرتا ہے.
محترمہ راجہ نجفی صاحبہ, میں نے جو دیکھا ایک حدیث میں کہ باقاعدہ اس میں ایک لفظ استعمال کیا توبہ, توبہ لمن, جس کے لیے یعنی خوشبحال و خوش پہ سعادت ہے وہ انسان کی جس کے پاس تین چیزیں, ایک اچھی بیوی ہو, خوبصورت بیوی ہو, ایک اچھی سواری اس کے پاس ہو, ایک اچھا گھر اس کے پاس ہو.
بالکل وہی توبہ, یعنی وہی کتنا آپ نے جیسے کہا فارچونیٹ ہے, کتنا خوش نصیب ہے. پھر اسلام میں دیکھیں آپ یہ ولیمہ جو کہا جاتا ہے, حج پہ جاؤ ولیمہ دو, عمرہ کر کے آؤ ولیمہ دو, بچہ ہوا ولیمہ دو, قربانی کرو یہ کرو کھلاؤ, اطعام, قوت الروح فی الاطعام, قوت الجسم فی الطعام. ہاں خود کھانے سے جسم کو چلے, جسم پھولتا چلا جائے گا, لیکن کھلانے سے روح بہت سٹرونگ ہوتا ہے. تو کھلانا پلانا, لوگوں کو بلانا, حتی حدیث میں ہے جلوس المرء عند عیالہ احب الی من اعتکافی فی مسجد ھذا. نبی اکرم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور کہہ رہے ہیں کہ فیملی کے ساتھ بیٹھنا, ٹائم سپینڈ کرنا, گیٹ ٹوگیدر ہونا, سب پارٹیز کریں, بیٹھے کھلائیں پلائیں, گپ شپ باتیں ہوں, لیکن ڈیفینیٹلی ہماری چیٹنگ میں گناہ نہ ہو, ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو, ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, ہاں تو اچھے چینلز ہم دیکھیں اور آرام سے باتیں کریں, گپ شپ کریں, میڈیا ہمارا, ہم جوکس کریں. اس میں حلال اور جائز اور ناجائز دونوں بتاتی ہوں. ضروری نہیں آپ کے جی ناجائز خواہشات جو ہے وہ شباب و کباب اور یہ چیزیں, وہ تو انشاءاللہ ہم سے بہت دور. ناجائز خواہشات یہی ہے کہ میں ایسی جوکس کو پسند کروں جس میں خدا نخواستہ کسی تھرڈ پرسن کی انسلٹ ہوتی ہو. مثلا خدا نخواستہ ہر کنٹری میں نے دیکھا ایسا ہے کہ کسی ایک قوم کو بہت زیادہ ڈی گریڈ کیا جاتا ہے کہ فلاں قوم جو ہے وہ بے وقوف ہوتی ہے, فلانی ایسے ہوتا ہے, ہر جوک اور ہر لطیفے میں ان بیچاروں کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے, تو جو کہ بہت اسلام سے حرام ہے. ہمیں ایسے جوکس جو ہمارے درمیان عام بھی ہیں, بعض لوگ واٹس ایپ پر فارورڈ کرتے ہیں اور ہنستے ہیں, کوئی گرا خوش ہو گیا ہنس گئے, اسلام کہتا نہیں, یہ ہنسی شیطانی ہنسی ہے, رحمانی ہنسی نہیں, یہ خوشی نہیں ہے, یہ فن نہیں ہے, یہ کول ہونا نہیں ہے. کول اس کو نہیں کہتے کہ آپ جو ہے اٹھ پٹانگ چیزوں سے خوش ہو. تو ڈیفینیٹلی میڈیا کو اگر ہم یوز کریں اور اگر ہم لوگ جو ہے باتیں کر رہے ہیں, چیٹ کر رہے ہیں, جوکس کر رہے ہیں, تو ہر چیز میں اس لمٹس کو رکھیں. اور فرینڈس جتنے زیادہ ہوں, کتنا اسلام میں بتایا ہوا ہے کہ آپ فرینڈ شپ اپنی بڑھائیں اور جتنا ہو سکے آپ لوگوں سے ملیں ملائیں.
راجہ نجفی صاحبہ, عموماً ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست احباب راتوں کو جمع ہوں, راتوں کو اکثر جاگ کے رہنا پسند کرتے ہیں کہ, اور یہ گیدرنگ اس کو عموماً سارے خصوصاً جوان بہت پسند کرتے ہیں. کیوں نہ ہم ان باتوں میں جب ہم رات کو جاگ کے بیٹھے ہوتے ہیں, نیوز اپڈیٹس یعنی آج کل کی جو نئی نئی خبریں ہیں, جو سیاسی حوالے سے جتنی بھی نیوز ہیں ان پر ہماری ایک نظر ہو, ہم ان تمام حالات حاضرہ کے پر ہمارے ایک اپنا غور حاصل ہو, یہ تمام چیزوں کو اگر ہم اپنے ساتھ رکھیں تو کتنا اچھا لگے گا اگر یہ جاگنا بھی ہمارا مفید ہو جائے.
بالکل. اور نہیں, افقہ الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ سب سے زیادہ جولی, اب یہ ورڈ شاید اتنا اچھا نہ ہو, جولی اسے کہتے ہیں جو ہسمک, اور کسی کہتے ہیں ہمارے امام علی کسی کو ذرا سا اپسیٹ دیکھتے تھے کہ تھوڑا سا اس کا موڈ آف ہے تو آپ بے چین ہو جاتے, آپ جا کے اس کو ہساتے تھے. حتیٰ بچوں کے لیے ہے کہ آپ جو ہے وہ کبھی بکری کی آواز نکالتے, باقاعدہ آواز نکالی تاکہ بچے ہنسے. یعنی اتنی لوگوں کی خوشی اہم ہے. تو خوش ہونا, ہنسنا, ہسانا بہت اسلام میں انکریج ہو رہا ہے کہ حتیٰ جو ٹائٹل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی کو عمر عاص جیسے دشمن دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ علی بہت ہسمک ہے, کہاں خلیفہ بن سکتا ہے. نبی کو دیکھیں سب سے زیادہ اسمائل دینے والے, مسکرانے والے. اور یہ حدیث اتنی پیاری ہے کہ سرور المؤمن سرور اللہ, سرور رسولہ و سرور ائمتہ. مؤمن کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا اور رسول اللہ کو خوش کرنا اور ائمہ علیہ السلام کو خوش کرنا ہے. اور یہ اتنی ایک اور بہت خوبصورت حدیث, ما عبد اللہ بشیء احب الی اللہ, سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں, یعنی اس سے زیادہ کوئی پیاری چیز نہیں ہے جس کے تھرو میں عبادت کر سکوں, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ادخال السرور علی قلب المؤمن, کہ مؤمن کے دل میں میں سرور ڈالوں. سسٹر میں واقعی اس کو سننے کے بعد دل چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ملے, میں خوش کروں لوگوں کو. انسان ثواب کی تلاش میں رہتا ہے, کہتے ہیں اگر میں ملنے جا رہی ہوں آپ سے کسی بھی مؤمن کے گھر میں, لیکن ڈیفینیٹلی میری نیت بہت پیور ہونی چاہیے, سنسیئرلی وجہ اللہ ہو, کوئی ذاتی بہت زیادہ غرض نہ ہو کہ جی میں جاؤں کل میرے کام آئے گی, اگر میں نہیں گئی تو وہ ناراض, ہمیشہ یہ چیزیں نہ. اگر میں خالصتاً مؤمن کی دیدار کے لیے جاتی ہوں یا ان کو بلاتی ہوں اپنے گھر میں, تو گویا میں نے اللہ کا دیدار کیا. اور اللہ کا ظاہر کتنا عظیم ہوگا. ہم ظاہر رضوی کی اتنی تعریف کرتے، ظاہر معصومی کا اتنا مقام بلند ہوتا ہے، اللہ کے ظاہر کا احترام خود اللہ کے اوپر واجب ہے. اور قیامت کے دن جو خدا اپنے ظاہر کو جو رسپیکٹ دے گا، جو آنر دے گا، آپ خود سوچے ہمارے تصور سے بالا تر ہے.
صحیح، بالکل. ہم ایک حدیث میں بالکل ہے کہ مومن کے علامتوں میں سے یہ ہے کہ غم و حسن اس کے دل میں ہے، اور خوشی اور یہ تمام تبسم، یہ خوشیاں اس کے چہرے پر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت خوبصورت اشارہ کر رہی ہیں اس ٹاپک کی جانب. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں آمنہ کے سیگمنٹ کی طرف. جی آمنہ.
جی ناظرین، جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اسلامی دنیا میں اور ہمیں بہت ساری اپنی روایات میں بھی ملتا ہے کہ شہد کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مثلاً اچھا ہے اور ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے شہد کا استعمال. لیکن اب علاج کے ساتھ ساتھ اس کو فقط ہم عام طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اب ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. جیسے امریکہ اور برطانوی ڈاکٹرز نے بھی اس کی خوبیوں سے متعارف ہو گئے. امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر نے شہد پر کی گئی تحقیق کے بعد اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شہد ایک زبردست دوا اور اینٹی بیکٹیریل ہے جو دیگر قدرتی اجزاء سے مل کر انسان کے مدافعاتی نظام کو مضبوط بناتی ہے، جبکہ شہد میں کئی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے. مثال کے طور پر چہرے پر اگر موجود داغ دھبے دور کرنے ہیں تو شہد جو ہے وہ بہترین دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ایک چمچہ شہد اور اس میں ایک ہی چمچہ زیتون کا تیل ملا کر اگر چہرے پہ 20 منٹ تک لگائے رہنے دیں، اور اس کے بعد عام پانی سے یعنی نارمل پانی سے اگر ہم اپنے چہرے کو دھو لیں تو ہمارے چہرے پر بہت ہی شاداب اور شفاف ہو جائے گا ہمارا چہرہ. چہرے کے داغ دھبے مٹ جائیں گے. یہ ایک طریقے کا کلینزنگ کا کام انجام دیتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں، دل کی مثلا جلن، جیسے سینے میں جلن ہوتی ہے، اس کے طور پر بھی اگر ہم پانی میں اس کو شہد کو ملا کر پئیں بہت اچھا ہے. منہ کے چھالوں اور کھانسی، نزلہ، زکام، ایکزیما، خارش کا علاج، بے خوابی، جلنے کا علاج، کٹنے اور چھلنے کے زخم کو بھی ہم شہد سے ہی یعنی شہد کا استعمال کر ہی اس کو یعنی صحیح کر سکتے ہیں. ہمارے لیے ایک دوا کے طور پر بھی شہد بہت ہی زیادہ مفید ہے. تو ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کریں اور اچھے طریقے سے کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام. جی ناظرین، جیسا کہ اب گرم موسم شروع ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اسکول سے جب آتے ہیں، بے شک ہر روز وہ اپنی جرابیں مثلا موزے، ساکس کا ہر روز استعمال کرتے ہیں، اس کو چینج کرتے ہیں، دھوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی بو ہوتی ہے جو ان کے پاؤں میں سے آتی ہے، ان جرابوں کی وجہ سے یا جوتوں میں سے عجیب سی گندی بدبو آتی ہے. بے شک آپ جتنے بھی جرابیں خرید کر مثلا موزے خریدتی رہیں اور اس کو ہر روز دھوتی رہیں، لیکن پھر بھی ایک بہت ہی آسان سا نسخہ ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، اور اس سے ان کی مائیں بھی، بچوں کی مائیں بھی پرسکون رہیں گی. کیا ہے کہ نارمل پانی کے اندر اگر آپ تھوڑا سا نیبو نچوڑ لیں، کیونکہ نیبو جو ہے وہ اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے، اس سے جو ہے بہت ہی زیادہ مثلا جراثیم جو ہوتے ہیں، بیکٹیریا جو ہوتے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر اس پانی میں اگر آپ اپنا پاؤں ڈبو کر رکھیں اور پھر کسی خشک کپڑے سے خشک کر لیں، تو اس سے آپ کے پیروں کی بدبو جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اور اسی عمل کو ہفتے میں 2-3 دفعہ اگر انجام دیا جائے تو بہت ہی اچھا رہے گا. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں.
جی ہاں ناظرین، بات ہو رہی ہے جائز خواہشات کے بارے میں، اور ہم تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور ہمیں مسلسل واٹس ایپ کے ذریعے سے بہترین سوالات بھیج رہے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں، اور اپنے ذہن میں پوشیدہ ان خلل کو اور وہ تمام مشوش چیزوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو ہم ان کا جواب چاہیں گے اپنے محترم مہمان سے کہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی محترمہ راضیہ نجفی صاحبہ، ڈاکٹر ایمن زہرا سری نگر کشمیر سے ہمیں یہ سوال لکھ کے بھیجتی ہیں، اور وہ اس حدیث کی وضاحت چاہتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس کی نگاہ نامحرم پر نہ پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ نامحرم کی نگاہ بھی اس پر نہ پڑے, تو اس کی آپ وضاحت کریں.
جی الحمدللہ یہ حدیث ہمارے درمیان بہت عام ہے, خدا کرے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں. عربی میں اس کا سٹارٹ خیر سے ہوتا ہے کہ بہترین, نہ کہ واجب ہے, بہتر یہ ہے. یعنی جو اوج اور کمال عفت, چیسٹی, حجاب, وہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو نامحرم سے دور رکھیں. اسی لیے بی بی دو عالم نے فرمایا ہے کہ عورت سب سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں ہو, گھر اس کا, گھر اس کا مسجد ہے. تو یقیناً یہ بات واضح ہے کہ یہ احساس ہمارے اندر ہو کہ آج میں کم سے کم نامحرم کے سامنے آئی ہوں, نامحرم کم سے کم اس نے مجھے دیکھا ہے, اور اس پر خوشی ہو, فخر ہو, یہ فاطمی سیرت ہے, یہ فاطمی سوچ ہے. اور دوسرا اس کا جو ایک انٹرپریٹیشن یوں کیا جاتا ہے کہ عورت سے مراد اس کی زنانگی, یعنی اس کا حسن, یعنی بہترین کیا, وہ تو ڈیفینیٹلی واجب ہے کہ عورت اپنا حسن, جیسے اس کے بولنے کا طریقہ, اس کا ہنسنا, اس کا جیسے باتیں کرنا, اس کا فزیکلی اس کے باڈی کا شیپ, یہ سب چیزیں نامحرم کی نگاہ سے دور ہو. تو یہ وہ بعض نے یوں ترجمہ لیا ہے کہ اور اگر کبھی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے آپ, جیسے ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور بہت سے نامحرم بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ علم اور تعلیم و تربیت کے لیے, اور خاص طور پر ایسے موضوعات جو گھریلو موضوعات ہیں اور جس میں عورت کو ایکٹیو ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ جہاں عورت کے پاس ایک سکل ہے, ایک فن ہے, ایک ہنر ہے, کوئی علم ہے, اس کو وہ اپنے معاشرے تک پہنچائے, ایکٹیو رہے, فعال رہے معاشرے میں. تو علم کو پھیلانے کے لیے اگر آپ دیکھیں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جو ہمیں روایتیں ملتی ہیں, جابر بن عبداللہ نے خود نقل کیا ہے نا, یعنی آپ راوی ہیں. جابر کن سے روایت کر رہے ہیں حدیث کسا کو؟ حضرت زہرا سے ڈائریکٹلی. یا ایک اور حدیث ہے, حدیث لوح ٹیبلٹ, حدیث لوح وہ ٹیبلٹ تھا جو رسول اللہ نے ایز اے گفٹ حضرت زہرا کو دیا. جابر کہتا ہے میں نے خود ڈائریکٹلی حضرت زہرا سے اس حدیث کو سنا ہے, امام باقر کو سنا رہا ہے. اور جس طرح سلمان فارسی تشریف لاتے تھے, تو یقیناً علمی رابطہ ایک عورت کا نامحرم کے ساتھ ایک حد تک اسلام اس کو اجازت دیتا ہے, لیکن بالکل بالکل جتنی سختی ہم کریں بہتر ہے, کیونکہ آج کل زمانہ بہت خراب ہو رہا ہے. جتنا ہم اپنے آپ کو دور رکھیں, کیونکہ جو چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں, یا حلال یا حرام ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, تو وہ کام بھی ہم انجام نہ دیں. کم سے کم بات کریں اور کم سے کم جائیں. یعنی اگر آپ جتنا ہو سکے آپ کوئی ایسا جاب, ایسا کام انتخاب کریں جس میں نامحرم کم ہو. جتنا ہو سکے ایسے سکول میں جائیں جہاں نامحرم نہ ہو, مینس مکس گیدرنگ میں نہ جائیں. یعنی آپ کے جب پریورٹی, آپ کی مینٹالٹی اکارڈنگ ٹو سیرہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوگی, تو آپ کے پاس جب آپشنس ہوں گے تو آپ بہترین کو انتخاب کریں گے. آپ کہیں گے میں یہ جاب کروں گی, میں اس گیدرنگ میں جاؤں گی, میں اپنی شادی اس طرح کروں گی, اپنی خوشی ایسے مناؤں گی, اپنے گھر کا ایون ڈیزائن اس طرح سے بناؤں گی. گھر بنا رہے ہیں آپ لوگ, کیونکہ گھرانہ فیملی ہے, گھر کی ڈیزائن کے بارے میں بھی ہم نے ابھی ایام فاطمیہ میں بہت گفتگو کی. ایون ڈریسنگ, ہمارے کپڑے, ان سب کو ہم فاطمی بنا سکتے ہیں کہ نامحرم کا بالکل سیکشن الگ ہو, سیگریگیشن صحیح طرح ہو. جتنا ہو سکے ہم نامحرم سے دور رہے تو اتنے ہی ہم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے قریب ہوں گے انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے اس حدیث کی وضاحت کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ایک خواہر جو کراچی سے ہمیں سوال بیچتی ہیں, کراچی پاکستان سے, کہ وہ حجاب کرنا چاہتی ہیں لیکن حجاب کی وجہ سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ رشتے جو لینا بھی نہیں چاہتے یا دینا بھی ایسے گھرانوں میں پسند نہیں کرتے ہیں, تو اس حوالے سے وہ تھوڑی پریشان ہیں, تو آپ اس کی تھوڑی سی گائیڈ کریں.
بالکل, مجھے یاد ہے ایک جرمن کنورٹی تھی, اس نے مجھے یہی بتایا کہ جب میں مسلم ہوئی تو میرے لیے یہ تین سٹیپس اٹھانا بہت مشکل تھا, ایک حجاب, ایک فرینڈس کو چینج کرنا, اور ایک جاب. تو میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میں حجاب کروں گی تو میرے فرینڈز مجھ سے دور ہو جائیں گے, مجھے جاب نہیں ملے گی, اور پھر مجھے رشتے بھی, میرے لیے رشتے بھی نہیں آئیں گے. تو پھر میں نے اپنے آپ کو جواب دیا, میں نے کہا یہ سب شیطان کی مکاریاں ہیں اور ٹرکس ہیں. اچھا, شیطان اس طرح سے میرے اندر سے توکل کو لے رہا ہے. بالکل, پھر ہمارا توکل کس پر ہے؟ کہاں ہے ہم عبداللہ؟ کہیں سے بھی ہم اللہ کے بندے لگتے ہی نہیں ہیں جب ہماری ایسی سوچ آ جائے. خیر میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ٹین ایج تک تو ان کے بچے پھر بھی حجاب کرتے, جیسے ہی 19-20 کے ہوتے تو آہستہ آہستہ حجاب کم کرواتے تاکہ رشتے آ جائیں. یعنی ان کا پورا کے پورا توکل لوگوں پر ہے, اللہ پر نہیں ہے. ایسے رشتے کو ہم زمین پہ دے مارے جو آپ کے ظاہری خال اور بال اور قد اور اس کی وجہ سے آ رہے, جو آپ کی سیرت کو نہیں دیکھ رہے, جو آپ کی صرف اور صرف اور صرف صورت کو دیکھ رہے ہیں. دونوں ہو تو نور علی نور. تو لہٰذا یہ شیطان ہے جو کہتا ہے اچھا اصل میں یہی ہے, ہمارا توحید قوی ہونا چاہیے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے جو دلوں کو ملاتا ہے, کون ہے جو مسبب الاسباب ہے, جو میرے لیے قلوب ہے. ڈیفینیٹلی تو اللہ تبارک و تعالی ہے. آپ پورے یقین کے ساتھ کریں تو آپ دیکھیں بہترین آئے گا. یعنی ہم لڑکیوں سے بھی زیادہ واقع یہ تجربہ ہم سٹی آف قم میں, سٹی آف نالج میں رہ کر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کتنے کنٹریز سے لوگ ہیں, کیسے کیسے لوگ آتے ہیں اور کیسے اتنے پیارے پیارے پروردگار عالم جوڑیاں بناتے ہیں اور مل کے وہ اپنا یہ پیارا سا دینی سفر مل کر گزارتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا گو رہیں گے حرم حضرت معصومہ میں.
جی بالکل. ایک سوال ہے, ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, کہ ایک چاہتے ہیں کہ اعجاز حسین صاحب سری نگر سے ہیں, وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شریک حیات کے انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کچھ صفات آپ چند لفظوں میں بتائیں.
جی اسپاؤس سلیکشن کے لیے یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد اگر اللہ ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا امام علی کی طرح, جیسے امام علی نے فرمایا کہ میری زوجہ نعم العون علی طاعت اللہ ہے, یعنی بیسٹ سپورٹر, مددگار, معاون, جو مجھے مدد کر رہی ہے اطاعت الہی, جو میرا سفر ہے, جو میری زندگی کا مقصد ہے اس میں. اب یہی صفات وہ اپنے اندر انشاءاللہ اور اپنے اسپاؤس کے اندر تلاش کریں.
جی جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے سوالات کے اتنے بہترین جواب دیے, بہت شکریہ. آمنہ آپ کا بھی شکریہ. جی ہاں ناظرین, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور خصوصاً اسپیشلی ان ناظرین کا جو ہمارے لیے سوالات بھیجتے رہے ہیں, اور یقین ہم امید کرتے ہیں کہ بعض وہ افراد کے جن کے سوال ہم پوچھ چکے ہیں محترم مہمان سے, ان کو ان کا جواب بھی مل گیا ہوگا, اور بعض ناظرین سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم ان کے سوال نہیں پوچھ سکے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ان کے سوالات کو سب سے پہلے پوچھیں. تو ناظرین آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. التماس دعا.